بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله بزرگان محترم جب یہاں حاضری کا سلسلہ شروع ہوا یعنی میری حاضری کا تو اس وقت قرآن حکیم کی سورتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیر شروع کی گئی تھی اور پہلے آخری پارہ عام کے سورتیں ان کا ترجمہ اور ان کی تلاوت کی اور ان کی تفسیر کی توفیق ہوئی پھر اس کے بعد 28 اور 29 سپارہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 پاروں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی آپ حضرات کو سننے کی توفیق سے نوازا اللہ تعالیٰ اس بیان کرنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اب 3 پارے تو آخر کے ہو چکے ہیں تو آج ہم نے 26 پارہ یعنی سورۃ الاحقاف شروع کی ہے تاکہ 26 اور 27 یہ دو پارے بھی ہو جائیں. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ ان پاروں کی تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دیں تو آخری 5 پارے کم از کم پورے ہو جائیں گے. تو آج اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الاحقاف کی آیات ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ 26 پارہ یہاں سے شروع ہوا ہے. یہ سورۃ الاحقاف ہے اور یہ سورۃ الاحقاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر 35 آیتیں ہیں. تو شروع کیا گیا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ وہ سورت ہے جس کو حروف مقطعات سے شروع کیا گیا. حامیم الف لام را الف لام میم کاف ہا یا عین صاد. اب یوں تو لوگوں نے اس کے کئی معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی معنی یقینی طور پر ثابت نہیں ہے. اسی لیے جو محقق علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادی. اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے کہ ان حروف مقطعات کا یہاں کیا مقصد ہے اور کیا اس کی مراد ہے. اور یہ حوامیم بھی کہلاتی ہیں یعنی وہ صورتیں جن کو حامیم سے شروع کیا گیا ہے. تو یہ صورت جو ہے اس کو بھی حامیم سے شروع کیا گیا اور اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حامیم کے آگے لکھا ہے کہ اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے. اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر حکم یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرو. ایک طرف فرمایا گیا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. یہ لوگ قرآن مجید میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ تو حکم ہے کہ قرآن مجید کو آدمی پڑھے سوچے اور سمجھے اس میں غور و فکر کرے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ آیات اس میں ایسی بھی رکھ دی ہیں کہ جن کے بارے میں فرما دیا کہ ان کے معنی کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ان کے معنی کو سپرد کر دینا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. چنانچہ سورہ عمران کی آل عمران کے شروع میں فرمایا گیا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب. اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی. منہ آیات و محکمات. ان میں کچھ قرآن مجید کی کچھ آیات محکمات ہیں یعنی بالکل ان کا طے شدہ معنی ہے. وہ اخر و متشابہات. اور کچھ اور آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں یعنی جن کا یا تو ترجمہ ہی معلوم نہیں یا ترجمہ تو معلوم ہے مگر اس کا مصداق ہمیں معلوم نہیں. ترجمہ معلوم نہ ہو جیسے حامیم کاف آیا آئین ساتھ. اور بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن کا ترجمہ تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں. مثلا ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. یا الرحمن علی العرش استوی. رحمان جو ہے وہ عرش پر بیٹھ گیا. اسی طرح آتا ہے کہ یوم یکشف عن ساق. جب اللہ تعالی کی ساق کھول دی جائے گی سب ساق سے پردہ ہٹا دیا جائے گا. تو یہ وہ آیات ہیں کہ جن کا ترجمہ تو ہم بتا سکتے ہیں لیکن اس کی مراد کیا ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے. تو قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی آل عمران میں کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے تو وہ قرآن مجید کی محکم آیات کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ. جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے یعنی جن کو ہمیشہ ٹیڑھے چلنے کا شوق ہوتا ہے سیدھے نہیں چلتے تو وہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی ساری آیتیں چھوڑ دیتے ہیں. حمیم کو پکڑ لیتے ہیں الف لام را کو پکڑ لیتے ہیں اور یہ الرحمن علی العرش استوی اور جد اللہ فوق ایدیہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اسی کی تحقیق کرتے رہتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے فیتبعون ما تشابہ منہ. تو وہ تو متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ابتغاء الفتنۃ وابتغاء التاویل. ان کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ کہ لوگوں میں ذرا فتنہ پھیلایا جائے اور دوسرا یہ کہ اس کی مراد ہمیں پتہ چلے. حالانکہ قرآن نے کہا وما یعلم تاویلہ الا اللہ. حالانکہ اللہ کے سوا اس کی مراد کا کسی کو پتہ نہیں. اللہ کے سوا اس کی مراد کا کسی کو پتا نہیں ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. اور جو صحیح علم والے ہیں جن کو علم کے اندر رسوخ حاصل ہے یعنی کمال کا مرتبہ حاصل ہے یقولون آمنا بہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے. کل من عند ربنا. سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی اکثر آیتیں تو محکمات ہیں، یعنی ان کا معنی بالکل واضح ہے، اور اس کے اندر حکم ہے ہمیں سمجھنے کا، پڑھنے کا اور غور و فکر کرنے کا. لیکن جو متشابہ آیات ہیں تو اس میں حکم یہ ہے کہ اس پر ایمان تو لائیں ہم، لیکن ایمان لانے کے بعد آگے اس کے معنی کے اندر غور و فکر نہ کریں. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بڑا اہم سبق سکھایا ہے کہ جو کام کرنے کا ہے وہ کرو اور جو چھوڑنے کا ہے وہ چھوڑو. ہر کام کرنے کا بھی نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو کرنے کی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو جو آیتیں محکمات ہیں ان کو تو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی ہمیں شریعت نے تعلیم دی، قرآن نے ہمیں اس کی تاکید بیان فرمائی. لیکن جو آیات متشابہات ہیں جن کے معنی معلوم نہیں، یا معنی تو معلوم ہے مگر اس کی مراد معلوم نہیں، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم اس کی تفسیر تشریح کے پیچھے نہ پڑھیں، بلکہ یہ کہہ دیں کہ آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب ہمارے پروردگار کے پاس سے ہے. یہ میں نے اس لیے بات صاف کر دی کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں یا تو قرآن پڑھتے ہی نہیں جی، یا اگر قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ان کو شوق یہ ہوتا ہے کہ جو کھلی ہوئی باتیں ہیں وہ نہ سمجھے سوچے سمجھے، بلکہ یہ جو آیات مستشابہات ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ پہلے ٹیڑ یہ تھی کہ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، قرآن سمجھ نہیں رہے تھے، اب ٹیڑ یہ ہو گئی کہ قرآن کے اندر جو باتیں سمجھنے کی ہیں وہ تو سمجھ نہیں رہے، اور جن کے سمجھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے روکا ہے اور یہ بتایا کہ اس کی تعویل کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، اب اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو جب آدمی کے دل میں ٹیڑ ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے، یا تو قرآن پڑھتا نہیں، یا اگر پڑھتا ہے تو اس میں غلط طریقے پر چلتا ہے اور متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اسی لیے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ ہمیشہ حامیم، الف لام، را، ان سب کے آگے لکھ دیتے ہیں کہ اللہ ہی کو ان کا نام معلوم، اللہ ہی کو اس کا مطلب معلوم ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی یہ حامیم کے آگے لکھ دیا، اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے. آگے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، جو غالب ہے حکمت والا ہے، غالب ہے حکمت والا ہے، جو کام کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے. آگے فرمایا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، آسمانوں کو، زمینوں کو، اور آسمان اور زمین کے درمیان یہ جتنا نظام ہے ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا مگر حق طریقے سے، ہم نے اس کو نہیں پیدا کیا مگر حق طریقے سے. اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے، نظام شمسی ہے، اس کے اندر جناب یہ ہماری زمین ہے، پھر یہ زمین کی گردشیں ہیں، پھر یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، پھر سورج جو ہے ان سب کو لے کر آگے چل رہا ہے. اب یہ سارا نظام کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. اس زمین کے اندر تین حصے پانی ہے، ایک حصہ جو ہے وہ خشکی کا ہے. یہ سمندر کس نے پیدا کیے؟ یہ پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ اب اس سوال کا جواب جو ہے وہ سوائے مسلمان کے کوئی نہیں دے سکتا. باقی جو ہے وہ انمنا الٹا پھالیں گے، جناب بارشیں ہوتی رہی ہوں گی شاید کبھی، اور پھر یوں پانی جمع ہو گیا ہوگا، پھر یوں ہو گیا ہوگا، پھر یوں ہو گیا ہوگا، پھر ایک بندر ہوا ہوگا، پھر وہ بندر ذرا سیدھا چلنے لگا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ وہ انسان بن گیا ہوگا. تو اس طرح کے قصے کہانیاں جو ہے وہ جو بیان ہو جاتے ہیں جو یہ سائنسدان اور یہ کافر لوگ. لیکن جو صحیح بات ہے وہ صرف قرآن حکیم اس سے معلوم ہوتی ہے، اور وہیں سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ کائنات کس نے پیدا کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. اور یہ بیکار پیدا نہیں کی گئی، بلکہ بڑے ہی طریقے کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ پیدا کی گئی ہے. چنانچہ سائنسدان حیران ہے کہ اس کائنات کی گردش میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ زمین کی ایک خاص گردش ہے، ایک خاص زاویے پر گھومتی ہوئی، ایک خاص زاویے پر جھکی ہوئی حرکت کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ساری زندگی اس کے اوپر ہے. یہ کس نے یہ ساری گردش طے کی ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ نہیں پیدا کیے آسمان اور زمین اور ساری درمیان کی چیزیں مگر حق طریقے سے. اور آگے فرما دیا واجل مسمى، اور ایک طے شدہ مدت کے لیے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے یہ بھی ایک طے شدہ مدت کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا. بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے اذا الشمس كورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انقدرت، اور ستارے جو ہے وہ جھڑ جائیں گے، سارے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ساری کائنات بیکار پیدا نہیں کی گئی، حق طریقے سے پیدا کی گئی ہے اور ایک طے شدہ مدت کے لیے ہے. ہر چیز جو اپنی عین پہ جا کر انتہا پہ پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے. انسان جو ہے وہ بھی خاص مدت تک آتا ہے، آگے چلا جاتا ہے. ہر چیز ایک خاص مدت تک جا رہتی ہے، پھر آگے چلی جاتی ہے. یہ کائنات جو ہے ہماری نظام شمسی، یہ بھی ایک خاص مدت تک ہے، پھر اس کے بعد اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. اسی کو قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ میں فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ یہ سب بیکار نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکمت کے ساتھ حق طریقے سے اس کو پیدا فرمایا ہے، ایک طے شدہ مدت کے لیے بھیجا جاتا ہے. نظام شمسی یہ سب ایک طے شدہ مدت کے لیے ہے. تو یہاں فرمایا واجل مسمى، اور طے شدہ مدت کے لیے ہے. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ان ڈرائی جانے والی باتوں سے اعراض کرتے ہیں. جب ان کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، معرضون، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی غور و فکر نہیں کرتے. اور یہ بات قرآن حکیم نے کئی جگہ کہی کہ کافر جو ہیں وہ نہ دیکھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ سوچتا اور سمجھتا ہے. کافروں کے بارے میں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بیہا، کافروں کے دل ہیں سمجھتے نہیں. ولہم اعین لا یبصرون بیہا، اور ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بیہا، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانام بل ہم اضل، اور یہ لوگ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. مویشیوں کا کام کیا ہے؟ بس کھاؤ پیو، ہگو موتو اور اپنا زندگی گزارو. تو یہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ اسی طرح ہگنا موتنا اور جناب اسی طریقے سے بس یہ کھانا پینا زندگی ہے اور آگے کچھ نہیں ہے. حالانکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آ کر یہ بات بتاتے ہیں کہ انسان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، بھیجنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. آدمی یہاں کچھ عرصے رہتا ہے، کام کرتا ہے، پھر آگے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور پھر آگے جا کر اس کو سارا اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا. تو فرمایا کہ والذین کفروا عما انذروا معرضون، جو کافر ہیں وہ اعراض کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے جن کا ان کو ڈرایا گیا. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا جن چیزوں کو پکارتے ہو مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات، کیا آسمان میں ان کی شرکت ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ہذا، اس سے پہلے کی کوئی تحریر لے کر آؤ. او اثارت من علم، یا کوئی پرانا علم لے کر آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اللہ کے سوا یہ جو بتوں کو پکارتے ہیں کہ ہماری یہ حاجت پوری کر دے، ہماری یہ حاجت پوری کر دے، تو یہ بتوں کو پکارنا یا غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ سے اپنی حاجات اس طریقے سے طلب کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے، یہ کھلا کفر اور شرک ہے. اب یہ ہے کہ جو خود مخلوق ہے تو وہ تمہاری کیا مدد کرے گی؟ اگر مدد کرنی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنی، اس سے مانگو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن بتوں سے یا غیر اللہ سے تم مانگتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، بتاؤ تو کیا انہوں نے زمین کی کوئی چیز پیدا کی ہے، آسمانوں کی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کوئی پرانی تحریر لے کر آؤ، کوئی پرانا علم لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. اور فرما کہ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے. من لا یستجیب لہ، اور پکارے بھی ایسے شخص کو جو اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتا قیامت کے دن تک. وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ ان کو تو ان کے پکارنے کا پتہ بھی نہیں چلتا. جن کو پکارا جا رہا ہے، چاہے آپ بتوں کو پکاریں یا غیر اللہ میں سے کسی کو پکاریں، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ اس کو پکار رہے ہیں. اس کو پکارنے سے فائدہ کیا ہے؟ نہ وہ اس کو آواز آپ کی پہنچ رہی ہے، نہ وہ سن رہا ہے، نہ وہ آپ کی مدد کے اوپر قادر ہے. تو ان بتوں کو، غیر اللہ کو پکارنے سے کیا حاصل؟ اگر پکارنا ہے تو اس ذات کو پکارو جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور تمہاری مدد کرنے والی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی. اور آگے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا یعنی میدان محشر میں کانو لہم أَعْدَاءً تو جن کو پکارا گیا ہے وہ ان کے دشمن ہوں گے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. چنانچہ جن بتوں کو پکارا گیا یا جن اولیاء اللہ کو پکارا گیا یا جن نبیوں کو پکارا گیا, مثلا کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگا, تو ظاہر ہے کہ کیا ہوگا, قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواہ بالکل برات کا اظہار کر دیں گے کہ بھئی ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور تم نے جو ہماری عبادت کی تم تو کافر تھے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا کانوا لَهُمْ أَعْدَاءً تو جن کو پکارا گیا ہے وہ ان پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور جن کو پکارا گیا ہے وہ پکارنے والوں کی عبادت کے کا انکار کریں گے کہ ہم نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان کے اوپر ہماری آیتیں کھول کھول کر بیان کی جاتی ہیں قال الذين كفروا للحق لما جاءهم تو کافر لوگ حق کی بات سن کر یہ کہتے ہیں هذا سحر مبين کہ یہ تو کھلا جادو ہے. یہ وہ بات ہے جو آپ نے پڑھی ہوگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے تو اثر ہوتا تھا, کیونکہ اللہ کے کلام میں عجیب و غریب تاثیر ہے اور جو بھی آدمی اللہ کا کلام سنے گا یا اللہ کا کلام پڑھے گا تو اس کے دل پر اثر ہوگا, اس کو پتہ چلے گا کہ میں کہاں سے آیا, کہاں رہ رہا ہوں, کہاں جانا ہے. تو یہ ساری باتیں, یہ سارے حقائق اس کے سامنے کھلیں گے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آیتیں پڑھ کر سناتے تھے تو اثر ہوتا تھا, اثر ہوتا تھا ایمان قبول کرتے تھے. تو کافر لوگ یہ عمل تو چاہتے تھے کہ سنے نا, چنانچہ روایتوں میں آتا ہے آیات میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے تھے اور اگر سننا نہیں چاہتے تھے اور جو سنتے تھے اور ایمان لاتے تھے تو ان کو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جادو کر دیا, محمد نے ان کے اوپر جادو کر دیا. اس کو قرآن نے کہا کہ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم تو کافر لوگ حق کے لیے کہتے ہیں جب حق ان کے پاس آتا ہے هذا سحر مبين کہ یہ کھلا جادو ہے. ام يقولون افترى کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ قرآن گھڑ لیا, یہ دوسرا الزام تھا کہ حضور نے خود قرآن گھڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا. تو قرآن نے فرمایا قل ان افتریتہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس پر اس کو گھڑا ہے فلا تملکون لی من اللہ شیئا تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. ہو نہیں سکتا کہ نبی جو ہے وہ اللہ کے خلاف اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرے اور پھر عذاب سے بچ جائے. اگر میں اس کو گھڑ کر بیان کرتا تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے تھے. ہوا اعلم بما تفیضون فیہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم اور اللہ ہی کافی ہے شہادت دینے کے لیے میرے اور تمہارے درمیان. وہو الغفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں, میں پیغمبروں میں سے کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہاں دو باتیں ارشاد فرمائی گئیں کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں. کیا مطلب؟ کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اس وقت سے یہ نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور انسان یہاں ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو آ کر یہ بتاتے رہیں کہ دیکھو تم پیچھے سے آئے ہو, کچھ عرصے یہاں رہنا ہے اور پھر آگے جانا ہے اور یہ سب حساب کتاب سب ہوگا. تو یہ بات تمام انبیاء کرام علیہ السلام بتاتے چلے آئے ہیں اور جو خبر ایک نبی نے دی وہی دوسرے نے دی, وہی تیسرے نے دی, وہی چوتھے نے دی, وہی پانچویں نے دی. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں سب کی خبریں ایک ہی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقائد جو ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بالکل 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 ایک ہوتے ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور جناب کتابیں برحق ہیں، فرشتے برحق ہیں، انبیاء برحق ہیں، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، حساب برحق ہے، اور بدلہ جو ہے وہ برحق ہے. یہ سارے کے سارے وہ عقائد ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. اور وجہ سمجھ لیجئے کہ جو عقائد ہیں وہ سارے کے سارے خبریں ہیں، اور خبر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اللہ ایک ہے، یہ خبر ہے. حکم میں فرق ہو سکتا ہے کہ بھئی دو رکعت پڑھو یا تین رکعت پڑھو، اس میں فرق ہو سکتا ہے. چنانچہ احکام میں فرق ہوا ہے کہ جناب کسی نبی میں شریعت کچھ اور تھی، دوسرے نبی میں شریعت کچھ اور تھی. حالات کے بدلنے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے شریعت کے احکام میں فرق کیا ہے، لیکن عقائد جو ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ادنا سا فرق نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ عقائد جو ہیں وہ خبریں ہیں، اور خبر ہمیشہ سچی ہوتی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اس روح زمین کے سب سے سچے انسان ہوتے ہیں. تو وہ جو خبر دیتے ہیں، جو ایک نے خبر دی، وہی دوسرے نے خبر دی، وہی تیسرے نے خبر دی، وہی چوتھے نے خبر دی. اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب انداز سے بیان فرمایا، فرمایا کہ الانبیاء کلہم بنو اللات ابوہم واحد و امہاتہم شتا، کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ایک باپ کی اولاد ہیں، ان کا باپ ایک ہے، ان کی مائیں مختلف ہیں. جیسے ایک ہوتا نا کہ باپ ایک ہوتا ہے، مائیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن سب کا نسب ایک ہی باپ سے ثابت ہوتا ہے. ایک باپ نے فرض کیجئے کہ دو شادیاں کی، تین شادیاں کی، ان سے بچے ہوئے، تو سب کا نسب ثابت ہوگا کس سے؟ باپ سے. نسب ایک ہی ہے. تو مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آتے ہیں ان سب کے عقائد ایک جیسے ہوتے ہیں، شریعتیں مختلف ہوتی ہیں. عقائد ایک ہوتے ہیں، شریعت کے احکام جو ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. جب یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کوئی نئی بات تو نہیں کہی، وہی بات کہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی، وہی بات کہی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، وہی بات کہی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، وہی بات کہی جو اس سے پہلے تمام جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کہتے چلے آئے. اس لیے قرآن نے یہاں فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں. یہ بدعان آپ نے سنا بدعت، بدعت تو یہ بدعان نئی چیز، یعنی میں کوئی رسولوں میں سے بدعی نبی نہیں ہوں، کوئی بدعت والا یعنی نیا نبی نہیں ہوں، بلکہ میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کہتے چلے آئے. ایک بات تو یہ فرمائی، دوسرا فرما کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. کیا مطلب کہ آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے. ایسا علم کہ جو تمام کائنات کے تمام انسانوں کے بارے میں ہو کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. ظاہر ہے کہ علم تو کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے. شریعت کے متعلق اور دین و دنیا کی صلاح اور فلاح سے متعلق جتنی غیب کی خبریں ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بتا دی جاتی ہیں. چنانچہ روح زمین پر نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن کائنات کی ساری چیزوں کا علم کہ ہر انسان کے بارے میں کہ کون انسان کیا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، اور وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، کیا کیا اعمال اس نے کیے یا وہ کیا کیا اعمال کرے گا، یہ تفصیل جو ہے یہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا جاتا ہے عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی ساری چیزوں کا خبر، ساری چیزوں کی خبر اگر کسی کو ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ کو ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ایک تو میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، دوسرا وما ادری با یفعلوا بی ولا بکم، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی آئندہ کا حال مجھے معلوم نہیں. ان اتبعوا الا ما یوحى الی، اور جو کچھ میری طرف وحی کی جا رہی ہے میں تو اس کی پیروی کر رہا ہوں. وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر کھلا ڈرانے والا، یعنی کھلے طریقے سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، باقی مانو یا نہ مانو یہ تمہارا کام ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشیر ہے اور نذیر ہے. یہاں فرمایا نا کہ میں نذیر ہوں، اور کہیں فرمایا کہ وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں. بشیر کا مطلب آپ بتلاتے ہیں کہ اگر یہی اچھے اعمال کرو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں اس کے یہی فوائد نصیب ہوں گے، جنت میں یہ درجات ملیں گے. اور آپ نذیر بھی ہیں، آپ ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کیے تو اس کے برے نتائج تمہیں دنیا میں بھی بھگتنے پڑیں گے اور آخرت میں تمہارے لیے یہ عذاب ہے. تو اس کو قرآن نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر کھلے طور سے ڈرا دینے والا. اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ مبلغ کو چاہیے کہ بات ساری کھول کر بیان کر دے، اگر بشارت کی بات ہے خوشخبری ہے تو کھول کے بیان کر دے، اور اگر کوئی ڈرانے والی بات ہے وہ کھول کر بیان کر دے، اور اس میں کچھ چھپائے نہ اپنی طرف سے. باقی کوئی مانے نہ مانے یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں. اور اس سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح فضائل بیان کرنا یہ دین کا حصہ ہے، خوشخبری دینا یہ دین کا حصہ ہے، اس طرح ڈرانا یہ بھی دین کا حصہ ہے. آپ بشیر بھی تھے، آپ خوشخبری دیتے تھے کہ دیکھو تمہیں جنت ملے گی اور تمہارے اوپر اللہ تعالی کی یہ رحمتیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نذیر بھی تھے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، آپ ڈرایا بھی ہے. تو قرآن جو ہے وہ بھی بشارت بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ انذار بھی کرتا ہے، یعنی ڈراتا ہے. تو مبلغ جو کام کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ رکھے، وہ لوگوں کو بشارت بھی دے مگر ساتھ ساتھ لوگوں کو جو آخرت کا عذاب ہے یا برے اعمال کے نتائج ہے ان سے ڈرائے بھی. اس کو قرآن نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو کھلے طور سے تمہیں ڈرانے والا ہوں. آگے جو آیت ہے قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میرے بارے میں تو پیشین گوئیاں بنو اسرائیل میں پہلے ہوتی چلی آ رہی ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل ہوئی اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی اور بشارت تھی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب وحی آئی تو اس میں بھی بشارت تھی کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے رسول تو نہیں ہے کہ اچانک آ گئے ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بشارت دی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بشارت دی تھی. تو یہ ایک سلسلہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، کہ جن سے آخری کڑی اور آخری اینٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرمایا کہ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو. وشہید شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی، اور بنو اسرائیل کے گواہ دینے والے نے اس کے بارے میں پہلی گواہی دی ہے. فآمن واستکبرتم، تو وہ تو ایمان لے آیا. واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. اور اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایک یہودی عالم تھے اور زبردست یہود کے عالم تھے، یہود ان کے اوپر با اعتماد کرتے تھے. تو وہ اسلام لائے، اور اسلام لانے کا بھی ان کا عجیب طریقہ ہے کہ عجیب واقعہ ہے کہ جب وہ آئے اور ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے ہیں، تو عبداللہ ابن سلام جو ہے وہ مدینہ منورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے. تو تو سوالات سے پہلے انہوں نے جملہ نقل کیا ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ حضور کا چہرہ دیکھا تو عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ مدینہ منورہ میں یہود کی کافی بڑی تعداد تھی، جیسا کہ سب حضرات جو سیرت پڑھنے والے ہیں ان کو معلوم ہے. یہ یہودی آئے تھے دور دراز علاقوں سے، اس لیے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ مدینہ منورہ میں اور اس علاقے کے اندر نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے ہی بنو اسرائیل میں سے کسی کے اندر ظہور ہوگا، چنانچہ وہیں آ کر جمع ہو گئے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو یہودیوں میں سے بعض یہودی جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، اور بعض لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے مخالفت کی. لیکن قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی جو ہے حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جس طرح آدمی کو اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے میں شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں. تو جو تسلیم کرنے والے تھے ان میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے. اور جب وہ اسلام لانے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، بخاری میں بھی روایت ہے، ترمذی میں بھی روایت ہے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے یہودیوں سے میرے بارے میں ذرا پوچھ لیں کہ یہودی میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میرے اوپر وہ طرح طرح کے الزامات لگائیں گے. کبھی تو میں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا، تو آپ ذرا یہودیوں سے پوچھ لیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے جو سرکردہ لوگ تھے ان کو بلایا، مجلس ہوئی. تو عبداللہ ابن سلام پردے کے پیچھے چلے گئے، پردہ ڈال دیا گیا، پیچھے تھے. تو یہودی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، عبداللہ ابن سلام جو تمہارے ہاں یہود کے بڑے عالم ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خیرونا وابن خیرنا، ہم میں بہترین آدمی ہے اور بہترین عالم کے بیٹے ہیں، خود بھی بڑے عالم ہیں اور ایک بڑے عالم کے بیٹے ہیں. جب اقرار کروا لیا تو عبداللہ ابن سلام باہر آ گئے اور کہا کہ میں تو اسلام قبول کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو وہیں اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے یہود نے کہا شرونا وابن شرنا، یہ ہم میں بدترین آدمی ہے اور بدترین آدمی کے بیٹے ہیں، ہمارے ہاں تو سب سے بدترین آدمی اس کے بیٹے. بہت عبداللہ ابن سلام ہنسنے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دیکھ لیجئے کہ یہودی ایسے لوگ ہیں کہ ابھی انہوں نے کہا ہے خیرونا وابن خیرنا اور اب کہتے ہیں شرونا وابن شرنا. یہ ان کا حال تھا. آگے قرآن نے فرمایا کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وان لم یهتدوا به فسیقولون هذا افک قدیم. یہ کافر لوگ ایمان والوں کے لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ مومن ہم سے سبقت نہ کر جاتے اس دین کی طرف، اور جب یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانا جھوٹ ہے. یہ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ دین کوئی اچھا ہوتا اور دین اسلام حق ہوتا تو ہم جیسے جو مالدار اور بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایمان لاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اگرچہ مالدار بھی تھے لیکن ان میں غرابا اور فقیر اور کمزور لوگوں کی تعداد زیادہ تھی. اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، بلکہ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر جو ایمان لانے والے ہیں ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ غرباء اور فقراء کی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ پیسہ اور یہ مال و دولت اور یہ جو نعمتیں ہیں یہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور آدمی ان نعمتوں میں ایسا الجھتا ہے کہ اس کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ نعمتیں کس نے دی ہیں مجھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. نعمتوں میں الجھ جاتا ہے اور نعمتیں دینے والے کو بھول جاتا ہے، یہ مصیبت کھڑی ہوتی ہے. اور اگر نعمتیں نہ ہوں تو پھر آدمی کا امکان ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں میں نہیں الجھے گا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہوگی. وہ ہمارے ایک دوست تھے، ملتان میں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اے سی لگایا تھا اس خیال سے کہ رات کو خوب گہری نیند آئے گی تو صبح کو نماز کے لیے آرام سے آنکھ کھلے گی، کیونکہ اگر رات کو آدمی جاگتا رہتا ہے تو نیند خراب ہوتی ہے، جب نیند خراب ہوتی ہے نیند پوری نہیں ہوتی، تو صبح کو نماز کے لیے اٹھنے میں کچھ مشکل ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا میں نے اے سی لگا لیا اس خیال سے کہ بھائی رات کو خوب آرام سے سوئیں گے تو پھر صبح کو اپنا جلدی اٹھ جائیں گے. کہہ رہے ہیں مگر ایسا ہوا کہ جب سے اے سی لگایا خوب ہی آرام ہے، یعنی نماز کے لیے اٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. تو واقعی یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اگر ہمت پکی نہ ہو، اگر آدمی مضبوط ہمت والا نہ ہو، تو نعمتیں جو الجھ کے آدمی وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور جو منعم حقیقی ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. تو کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ حضور پر ایمان لانے والے جو ہیں یہ کمزور لوگ ہیں. اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اور پڑھیں گے، عبس و تولیٰ میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ مالدار لوگوں نے یہ درخواست کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان کو اٹھا دیا کریں، جب ہم آیا کریں تو ہم دین کی بات آپ کی سنیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ غریب لوگ جو ہے ان کو آپ اٹھا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اٹھا دوں تاکہ شاید ان کو دین کا فائدہ ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نہ اٹھائیے. اسی لیے ہمارے اکابر نے یہ تلقین کی ہے کہ آدمی کو زیادہ مالداروں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے. کوئی محبت والا مالدار ہے ٹھیک ہے، مل لو، خیریت پوچھو، اخلاق سے ملو، لیکن آدمی کا اٹھنا بیٹھا ہمیشہ ہائی سوسائٹی میں ہو، پھر وہ ہائی ہو جاؤ گے پھر وہ جناب نیچے تمہاری دماغ تھوڑا سا نیچے اترنا مشکل ہو جائے گا. آدمی کو ہر طرح کے لوگوں سے، خاص طور پر جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کے اندر رہنا چاہیے. اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے تو یہ اہل صفہ کے جو فقراء تھے غرباء یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو چھوڑ کر ان غرباء کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے پاس آ کے بیٹھوں. اور پھر وہ آیت پڑھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اپنے آپ کو جمع کے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں صبح شام. ولا تعد عینا کا آن ہو، اور آپ اپنی نگاہیں ان غریبوں سے نہ ہٹائیے. تريد زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور آپ ہرگز پیروی نہ کریں ان لوگوں کی جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. تو حضور کو حکم دیا گیا کہ وہ غریبوں کے پاس آ کر بیٹھے. اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی اور آپ دعا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھیے اور مسکینی کی زندگی عطا فرمائیے، مسکینی کی موت عطا فرمائیے، اور مجھے مساکین کے ساتھ اٹھائیے. تو یہ کافر یہ کہتے تھے کہ اگر یہ دین اچھا ہوتا تو مالدار لوگوں میں ہوتا، یہ تو غریبوں میں زیادہ ہے. اس کو قرآن نے کہا یہاں وقال الذين كفروا للذين آمنوا، کافر لوگ ایمان والوں کے لیے کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ ہم سے سبقت نہ کرتے، یعنی یہ غریب لوگ جو پہلے نہ آتے بلکہ پہلے ہم آتے. وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب وہ انہوں نے اس کی ہدایت اختیار نہیں کی فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اب یہ کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ چلا رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کر چکے ہیں جو امام بھی تھی، یعنی لوگوں کو راستہ دکھانے والی تھی، اور اللہ کی رحمت تھی. توریت جو تھی وہ امام تھی، لوگوں کو ہدایت دیتی تھی، رحمت تھی، اللہ کی رحمت تھی جو بنی اسرائیل پر اتاری گئی. اور یہ جو قرآن ہے یہ بھی امام ہے اور رحمت ہے. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ، اور یہ کتاب جو ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے اس توریت کی. لسانا عربیا، اور یہ عربی زبان میں ہے لینذر الذین ظلموا، تاکہ ظالموں کو ڈرا سکیں. وبشرى للمحسنین، اور اس میں بڑی خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے. آگے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر جم گئے، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، اور وہ اصحاب جنت ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا. یہ آخری وہ آیت ہے جو بڑی مشہور آیت ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس کے اوپر جم گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، کیا کہ آدمی ایک مرتبہ کہے ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ایک مرتبہ جم کے کہہ دیا اور پھر عمر بھر اس کے اوپر جم کے، چاہے راحتیں ہیں چاہے تکلیف ہے، چاہے صحت ہے چاہے بیماری ہے، گرمی ہے سردی ہے خزاں ہے بڑھاپا ہے جوانی ہے، جو کچھ آتا رہے سو جاتا رہے، لیکن اپنے اس موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. اور جب اس موقف پر ڈٹ جائیں گے، قرآن نے یہ کہا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. کیا مطلب کہ خوف نہیں ہوگا؟ آخرت میں تو یقیناً نہیں ہوگا، نہ آخرت میں ہوگا، نہ میدان محشر میں ہوگا، اور نہ قبر میں ہوگا، اور نہ موت کے وقت ہوگا. بلکہ سورہ حامیم میں سجدہ جو 24 سپارے میں ہے، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا ورنہ پڑھیں گے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس کے اوپر جم گئے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں غمگین مت ہو، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور تم خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا. اور اس کی تفصیل میں علماء نے لکھا کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے، اگر زندگی اس نے استقامت کے ساتھ گزاری ہو، ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ پھر اس کے بعد جم گیا کہ مجھے اس سے ہٹنا نہیں ہے، اور سردی گرمی پریشانی مصیبت تکلیف راحت آرام جوانی صحت ہر ایک میں ڈٹا رہا، اس کو نہیں چھوڑنا، اب جب مرنے لگتا ہے تو فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور چنانچہ اس کو آخرت کے منظر دکھا دیے جاتے ہیں، جنت کے مناظر اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور اس وقت میں وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اب تم اپنے پروردگار کی طرف واپس چلو اس حالت میں کہ رب تم سے راضی اور تم رب سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جب آدمی قبر میں پہنچتا ہے تو فرشتے تسلی دیتے ہیں کہ نم کا نومت العروس، سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے آرام سے سو، یہ تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے. پھر جب میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو فرشتے نازل ہوں گے تسلی دیں گے. تو قدم قدم پر فرشتے اس کا ساتھ دیتے ہیں. اور بلکہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ لکھا کہ ان روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے سے لے کر اور آگے تک مسلسل اس کو تسلی کا سامان دیا جاتا ہے تاکہ آگے وہ گھبرائے نہ، مرتے وقت بھی نہ گھبرائے. پھر آدمی کو مرتے وقت خوف ہوتا ہے مرتے وقت کیا حال ہوگا، لیکن عجیب ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے مومن کے لیے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں کہ آگے پھر راحت ہی راحت شروع ہو جاتی ہے، جیسے ذرا مرنے کے قریب ہوتا ہے آخرت کی نعمتیں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں. تو آخرت کے تو سارے مراحل اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، ملائکہ اس کو خوشخبری دیتے چلے جاتے ہیں، محبت اس سے آگے اس کو لے جاتے ہیں. لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ دنیا میں بھی جب آدمی استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتے ہیں، چنانچہ اس کے دل کو جمع دیتے ہیں حق کے اوپر، وہ کچھ بھی ہو جائے حق سے ادھر ادھر ہٹتا نہیں. ایک حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ مجھے بس ایک کلمہ کوئی بتا دیجئے جس پر میں عمل کروں. آپ نے فرمایا قل ربنا اللہ ثم استقم, یہ کہو کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ. بس پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کو اللہ مان لو اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی ایک مرتبہ اپنے پروردگار کو اپنا پروردگار مان لے اور پھر اس پر جم جائے, پھر تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن گیا, اولیاء اللہ میں شامل ہو گیا. اور قرآن نے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اولیاء اللہ کے اوپر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اس کو قرآن نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس کے اوپر جم گئے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور دیکھیں خوف ہوتا ہے مستقبل کا اور غم ہوتا ہے کس کا؟ ماضی کا. انسان کو دو چیزیں خراب کرتی ہیں, ایک ماضی کا غم اور ایک مستقبل کا خوف. یہ جو آدمی کو ہوتا ہے نا ٹینشن ہے, پریشانی ہے, یہ کیا ہے ٹینشن؟ یہ مستقبل کا تو خوف ہے نا. اور اللہ تعالی کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور یہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ ہوں اور جو کچھ میرے ساتھ آگے ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے. کیونکہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی اپنی کسی جیب کے اندر کوئی چیز رکھے اور چاروں طرف تلاش کرتا رہے اور پھر اس کو اپنی جیب سے مل جائے, اس سر سے مجھے تکلیف ہوئی ہے تلاش کرنے کی, اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو آدمی کو کانٹا چبھتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں, بخار ہوتا ہے تو جہاں جہاں بخار کا اثر ہے پورے جسم میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام صحابہ میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے عبی بن کعب ہیں. انہوں نے جب یہ حدیث سنی کہ بخار سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ بخار ہوتا ہے سارے جسم میں, آنکھیں بھی جل رہی ہیں, ہاتھ بھی جل رہے ہیں, پاؤں بھی, ہر جگہ بخار کا, تو انہوں نے کہا تو بڑے ثواب کی بات ہے. تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے بس بخاری دے دی. لیکن فرمایا یہ ساتھ دعا کی کہ یا اللہ بس بخار ایسا ہو کہ جس سے میں مسجد جانے سے نہ روکوں. چنانچہ کہتے ہیں اس کے بعد ایسا ہوا کہ بخاری ان کو رہا آخر دم تک, اور مگر یہ تھا کہ اس بخار کے ساتھ وہ مسجد جاتے رہتے تھے. اب یہ بخار ہے, کانٹا چبھ گیا, چیز گم ہو گئی, اس میں سب میں مومن کے لیے راحت ہی رہا. اسی لیے حقیقت میں مومن کا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں. اگر آپ کی کوئی چیز گم جائے, چوری ہو جائے, کہاں لے کے جائے گا چور؟ وہ تو آخرت میں جمع ہو گئی آپ کے کھاتے کے اندر, بلکہ پتہ نہیں ڈبل اور دس گنا اور بیس گنا, پتہ نہیں کتنے ان کی نعمت آپ کو ملے گی. مومن کا تو کبھی کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ مومن کا نقصان ہو جائے. اس لیے کہ مومن کو جو حالت پیش آتی ہے اگر وہ اس پر صبر اور شکر کرتا رہے وہ حالت اس کے لیے بہترین حالت ہوتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں اگر اس کو نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے, تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور دونوں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. تو جب آدمی ایک مرتبہ یہ طے کر لے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر جم جائے تو اب اس کے لیے ساری منزلیں آسان ہیں. یہ دنیا بھی آسان ہے اور جناب آگے قبر, حشر, نشر, یہ سب منزلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں صرف ایک جملے سے, ربنا اللہ ثم استقام, ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس کے بعد جم جائے. اس کو قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, ثم استقاموا اور پھر اس کے اوپر جم گئے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا, وہ اہل جنت ہمیشہ اس میں رہیں گے, جزاء بما کانوا یعملون, اور یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جن کا وہ کرتے تھے, یعنی نیکی کے اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جنت عطا فرمائیں گے. یہ بڑی چیز ہے کہ آدمی ایک مرتبہ عقیدہ صحیح کر لے اور پھر اس کے بعد اس عقیدے کے اوپر استقامت اختیار کرے, جم جائے. بس جم گیا بس اس کے بعد پھر اس کے لیے سارے رستے آسان ہو جاتے ہیں, اور نہ وہ اس پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین. اللہ تعالیٰ اس استقامت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب آگے یہ مزید کچھ سے بات شروع ہو رہی لیکن وہ لمبی ہو جائے گی, تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو پھر اگلے اتوار کو انشاءاللہ تعالی. اب جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دیجئے یا اللہ, اس قرآن کو ہمارے لیے امام اور رحمت بنا دیجئے یا اللہ, اس کے علوم ہمیں عطا فرما دیجئے, اس کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ, ہمیں دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین. اپنے ساتھ تعلق کو صحیح فرما دیجئے یا اللہ, دنیا بھی ہم پر آسان فرما دیجئے اور آخرت کی منزلیں بھی ہم پر آسان فرما دیجئے یا اللہ, ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ, ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ, صحیح عقائد پر جمنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ, جو غلطیاں ہو جائیں یا اللہ ان سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے, جو نیکیاں ہو جائیں یا اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرما دیجئے یا اللہ, ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجئے اور آخرت بھی اچھی فرما دیجئے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ابھی ہم نے جن لوگوں کا ذکر پڑھا کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یا اللہ, ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجئے, اپنے فضل سے شامل فرما دیجئے, اس قرآن کی برکت سے شامل فرما دیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے شامل فرما دیجئے. یا اللہ, ہم اس قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے, سیکھنے اور سکھانے کے لیے گھروں سے نکلے اور یا جمع ہوئے, یا ارحم الراحمین, ہمیں بھی ساتھ کا مستحق بنا دیجئے, ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم یہ کہ ربنا اللہ اور پھر ہم اس پر استقامت ہو جائے. یا اللہ, استقامت ہمیں عطا فرما دیجئے, یا اللہ, مضبوط استقامت عطا فرما دیجئے, یا اللہ, ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, عقائد حقہ پہ جمنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, دنیا کے منزلیں آسان فرما دیجئے, آخرت کی منزلیں آسان فرما دیجئے, ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجئے, یا اللہ, صبر کرنے والے بندوں میں بھی شامل فرما دیجئے. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.